السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
دہشت گرد حملوں کے شدید خطرے سے دوچار، 64 شہروں کی ایک تجزیاتی فہرست میں پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد بھی شامل۔ وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا
حکومت سخت گیر حریت رہنما سید علی شاہ گیلانی کو پاسپورٹ جاری کر سکتی ہے، بشرطے کی تمام ضابطوں کی خانہ پوری کر دی گئی ہو۔ راجناتھ سنگھ کا بیان۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، سعودی عرب کے ایک مشرقی شہر میں شیعہ مسجد میں جمعے کے روز خود کش بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ کینیا کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ شمال مشرقی کینیا کے گاؤں پر مسلمان عسکریت پسندوں نے حملہ کیا ہے۔ اور ایک سینئر امریکی سفارتکار نے، جو میانمار کے دورے پر ہیں، میانمار پر زور دیا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کو شہریت کی سہولت دی جائے تاکہ وہ نقل مکانی سے گریز کریں۔ اور امریکہ کے صدر باراک اوباما نے جمعرات کے روز تیونس کو امریکہ کے اہم غیر نیٹو اتحادی کا درجہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ گلوبل رسک انالیسس کی ایک فرم نے ایسے 64 شہروں کی نشاندہی کی ہے جہاں دہشت گردی کے حملوں کا خطرہ زیادہ ہے۔ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد دنیا کے ان شہروں میں شامل ہے۔ تفصیلات کے ساتھ عشرت سلیم، اسلام آباد سے۔
عالمی خطرات کا تجزیہ کرنے والی فرم ویرس میپل کرافٹ کی ایک رپورٹ میں دنیا بھر کے ایسے شہروں کی ایک فہرست مرتب کی گئی ہے جنہیں دہشت گرد حملوں کا خطرہ لاحق ہے۔ اس فہرست میں شامل دہشت گردی کے شدید خطرے سے دوچار 64 شہروں میں پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد بھی شامل ہے، اور فہرست میں اس کا 44واں نمبر ہے۔ رپورٹ مرتب کرنے کے لیے گزشتہ 6 برس کے دوران ہونے والے حملوں کی شدت اور تعداد کی روشنی میں دنیا کے 1300 شہروں کا جائزہ لیا گیا۔ تجزیے میں عراق کا شہر بغداد سر فہرست ہے۔ فہرست میں شامل 12 دارالحکومتوں میں افغانستان کا دارالحکومت کابل، مصر کا قاہرہ، نائجیریا کا ابوجا اور کینیا کا دارالحکومت نیروبی بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد کے علاوہ پاکستان کے 6 شہروں پشاور، کوئٹہ، کراچی، راولپنڈی، لاہور اور سکھر کو بھی دہشت گردی سے شدید خطرہ لاحق ہے۔ ویرسک میپل کرافٹ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مصر، اسرائیل، کینیا، نائجیریا اور پاکستان جیسی کلیدی اہمیت کی حامل معیشتوں میں دہشت گرد حملے کاروبار اور سپلائی چین کے تسلسل کے لیے خطرے کا باعث ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 1 برس سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں تیزی آئی ہے، جس کے بعد شدت پسندوں کے حملوں میں اگرچہ کچھ کمی آئی ہے، لیکن اس دوران ملک کے مختلف شہروں میں کئی مہلک حملے ہو چکے ہیں۔ یہ رپورٹ ایسے وقت سامنے آئی ہے جب پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اعلان کیا ہے کہ اسلام آباد کا سیف سٹی یعنی محفوظ شہر پروجیکٹ اس سال ستمبر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ کے فعال ہونے کے بعد شہر سے چیک پوسٹیں ہٹا دی جائیں گی۔ کراچی اور پنجاب کے شہروں کو محفوظ بنانے کے لیے بھی اسی قسم کے منصوبے زیر غور ہیں۔ سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سیف سٹی پروجیکٹ بنیادی طور پر نگرانی کا نظام ہے، جس میں کیمروں کے ذریعے مشتبہ افراد کی شناخت یا واردات کے بعد شواہد اکٹھے کرنے میں مدد ملے گی۔
سیف سٹی جو ہوگا وہ صرف سرویلنس کیمرا سے تو اچیو نہیں ہوگا۔ تو وہ سیف سٹی کا جو ورڈ ہے استعمال ہوا ہوا ہے، وہ بیسیکلی ڈیفائن کرتا ہے ایک مانیٹرنگ سسٹم ان اے سٹی، جو کراچی میں بھی کسی حد تک کچھ پروپورشنز میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسلام آباد میں بھی کر رہے ہیں۔ پریونشن اس میں اتنی زیادہ نہیں ہے، بلکہ بعد میں یعنی ڈیٹیکشن میں شاید اس میں مدد مل سکتی ہے اگر آپ کی فلمنگ ہوتی رہے کوئی۔
ملک میں اپنی نوعیت کے پہلے محفوظ شہر پروجیکٹ کے تحت اسلام آباد میں مختلف مقامات پر 2000 کے قریب نگرانی کے کیمرے نصب کیے جائیں گے، جنہیں تیز رفتار انٹرنیٹ نظام کے ذریعے ایک دوسرے سے مربوط کیا جائے گا۔ अरबों रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाले इस प्रोजेक्ट में मुश्तबा अफराद को पकड़ने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें गाड़ियों की तरसील का कंप्यूटर निज़ाम और चेहरे की शनाख्त करने वाला सॉफ्टवेयर शामिल हैं। इशरत सलीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
बलूचिस्तान में हुकाम ने दावा किया है कि उन्होंने किला अब्दुल्ला नामी इलाके से 1350 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद किया है। क्वेटा से रिपोर्ट दी है सत्तार काकड़ने।
बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने सूबे के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता एक माह से जारी कार्रवाइयों में 1350 किलो धमाका खेज मवाद बरामद करने का दावा किया है। जुमे को क्वेटा में ज़रा इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू में फ्रंटियर कोर FC के DIG ताहिर महमूद ने बताया के सूबे के जनूबी अजला कलात और मस्तुंग में 8 रोज तक शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें उनके बकौल एक कमांडर समेत 20 अस्करियत पसंदों को हलाक और उनके 3 ठिकानों को भी तबाह किया गया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब के आगाज के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जंगजू अपने ठिकाने बलोचिस्तान के शुमाली अजला की तरफ मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर FC ने जोब डिवीजन के तमाम अजला में भी ऑपरेशन किया।
600 लीटर एसिड है जो बारूद बनाने में इस्तेमाल हुआ है, 5 ड्रम एक्सप्लोसिव प्रोसेसिंग केमिकल है, इसके अलावा तकरीबन 6500 के करीब जो हैं वो सर्किट बॉक्स हैं जो यूज़ होते हैं IEDs में और डिफरेंट धमाका खेज मवाद में होते हैं, डेटा कार्ड है तकरीबन 2500 मीटर के करीब, 8000 मीटर कुछ वायर्स हैं जो कि इन एक्सप्लोसिव डिवाइस में यूज़ होती हैं, और इसके अलावा 480 IED boxes है जिनमें IEDs प्रिपेयर करते हैं ये एक्सप्लोसिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस सारी चीज़ की तरफ मैं देखूं तो ये एक बहुत बड़ी तबाही का बायस बन सकती थी, और स्पेशली ये चीज़ें क्वेटा, खुजदार और ये लोरा लाई और जोब के एरिया में इस्तेमाल होती हैं। तो ये पिछले चंद दिनों में एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी, जो है एक एक्सप्लोसिव का जो बेस है उसको हमने ख़त्म किया है।
उधर सूबाई दारुलहुकूमत क्वेटा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम अज़ कम 2 बम धमाके हुए। जुमे को क्वेटा के नवाही इलाके में फ्रंटियर कोर के एहलकारों की गाड़ी को पहले से नसब बम से निशाना बनाया गया। बम धमाके में FC के 3 एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। FC के एक एहलकार की हालत नाजुक बताई जाती है। पुलिस हुकाम के मुताबिक कंबरानी रोड पर FC की गाड़ियां मामूल के गश्त पर थीं कि सड़क के किनारे एक रक्शे में नसब बारूदी मवाद में धमाका कर दिया गया। पुलिस और FC के एहलकारों ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और 8 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया है। वाजे रहे कि जुमेरात की शब भी क्वेटा में एक बम धमाके में 3 अफराद जख्मी हुए थे। बलूचिस्तान के सूबाई वजीर दाखला सरफराज बुगटी ने एक बार फिर अस्करियत पसंदों से कहा है कि वो हथियार पैंक कर कौमी दहाड़े में शामिल हो जाएं।
बलूचिस्तान से हम इस दहशतगर्दी का खात्मा लेके दम लेंगे और दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं उनको तबाह करेंगे, और उनके लिए ये पैगाम है कि पुरअमन शहरी बन जाएं और हथियार डालकर हुकूमत के पास, और एक दफ़ा फिर हम उनको दावत देते हैं कि वो आ जाएं और हथियार डाल दें हुकूमत के पास और मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाएं, नहीं तो अपने अंजाम के लिए यकीनन तैयार हूं।
सरफराज बुगटी का कहना था कि हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई कर रही है और ये अमल बिला तफरीक जारी रहेगा। सतार काकर, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा।
कराची में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दूसरे इदारों ने साबिक सूबाई वजीर दाखिला डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के घर पर छापा मारा, मगर उन्हें गिरफ्तार न कर सकी क्योंकि वो जमानत पर हैं। कराची से शहजाद हुसैन की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और इक्तिसादी मरकज कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारे हर सतह पर मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। जुमे को कराची पुलिस ने साबिक सूबाई वजीर दाखला डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के घर पर छापा मारा। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा तो मुख्तलिफ मुकदमात में 30 मई तक जमानत पर हैं, लेकिन उस छापे में उनके कुछ मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया है। बार बार कोशिश के बावजूद इस मामले पर सरकारी मौकफ तो हासिल ना हो सका, लेकिन डॉक्टर जुल्फिकार मिर्ज़ा ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा,
मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ और मुझे खामखा ये पोर्ट्रे करके कि जैसे मैंने कोई इलीगलिटी की है और मुझे डिस्ग्रेस करना चाहते हैं, ह्यूमिलेट करना चाहते हैं, अरेस्ट करके मेरी हर केस में बेल हुई हुई है। डेली ये 1-2 FIR काटते हैं और मैं बेल कराता हूँ। 10 केसेस में मेरी जमानतें हुई हुई हैं जो इन्होंने डिस्क्लोज हाई कोर्ट में की हैं। खुद अभी मेरे घर के गेट के बाहर से 3 मेरे लोग, 2 मेरे ड्राइवर हैं, 1 मेरा गार्ड है, उधर से उठा के ले गए हैं।
शहर में पुलिस की मजीद कार्रवाइयों के हवाले से जारी होने वाले प्रेस रिलीज के मुताबिक पुलिस ने पिछले 30 घंटों में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 70 से ज्यादा छापे मारे درجنوں مشتبہ افراد کو گرفتار کیا اور 7 مشتبہ افراد پولیس کے ساتھ مقابلوں میں ہلاک ہوئے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق پاکستان رینجرز سندھ نے بھی شہر کے مختلف علاقوں میں ٹارگیٹڈ آپریشنز میں متعدد افراد کو گرفتار کیا ہے۔ دوسری طرف کراچی میں پانی کی قلت پہلے ہی بحران کی شکل اختیار کر گئی تھی اور کچھ علاقوں میں تو یہ بحران سنگین سے سنگین تر ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے جمعے سے شہر کے مختلف علاقوں میں احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کے بحران کے خلاف علاقہ مکینوں کی طرف سے احتجاج ہوتے رہے ہیں جو کبھی کبھی پرتشدد شکل بھی اختیار کر چکے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کراچی میں پانی کے مسئلے کو حل نہ کیا گیا تو یہ اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے جس سے امن و امان کے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ حکومت سندھ نے کئی بار اعلان کیا ہے کہ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
مشرقی سعودی عرب میں ایک شیعہ مسجد میں جمعے کے روز خودکش بم دھماکہ ہوا ہے جس میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ دھماکہ قاطف کی امام علی مسجد میں شام کی نماز کے دوران ہوا۔ یہ علاقہ سنی مسلمانوں کے غلبے والی مملکت میں مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ سعودی ملکیت والے خبر رساں ادارے نے حملے کی تصدیق کی ہے، کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ شام میں برسر پیکار النصرہ فرنٹ کے باغیوں کی پیش رفت شمالی شام میں جمعے کے روز بھی جاری ہے، اور انہوں نے ایک ہسپتال پر قبضہ کر لیا ہے جہاں حکومتی فورسز کئی ہفتے سے محصور تھیں۔ شام کے انسانی حقوق کے نگراں گروپ نے بتایا کہ القاعدہ کے ساتھی النصرہ فرنٹ نے ہسپتال کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا ہے جو جسر الشوغو کے مصافات میں واقع ہے۔ حکومت کے درجنوں فوجی اور دوسرے افراد اپریل کے آخر سے ہسپتال کے اندر حراست میں تھے، ان کی قسمت کے بارے میں معلوم نہیں، لیکن النصرہ نے ٹویٹر پر یہ پیغام دیا ہے کہ فوجیوں کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ النصرہ نے پچھلے ماہ جسر الشغور پر قبضہ کر لیا تھا جو صوبہ ادلیب میں حکومت کا آخری مضبوط گڑھ ہے۔ صدر بشار الاسد کے جنگجوؤں کو حالیہ دنوں میں مسلمان باغی گروپوں کے ہاتھوں پے در پے شکستوں کا سامنا ہے۔ داعش کے جنگجو نے اس ہفتے قدیم شہر پالمرا یا تدمور سے حکومتی فوجوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا تھا، جس سے 2000 سال پرانی ناقابل تبدیل فنی نوادرات تباہی کے خطرے سے دوچار ہیں۔ وائس آف امریکہ سے کارلا باب کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
پینٹاگون کا کہنا ہے کہ رمادی میں موجود عراقی کمانڈر نے اس ہفتے کے آغاز پر ایسے میں پیچھے ہٹنے کا حکم دیا تھا جب لڑائی والے علاقے میں ریت کا طوفان آ گیا۔ پینٹاگون کے ترجمان کرنل سٹیو وارن کا کہنا ہے کہ جب داعش کے عسکریت پسندوں نے شہر پر قبضہ کیا تو امریکی قیادت والی اتحادی فورسز اور عراقی فورسز کے درمیان مواصلات نہ ہونے کے برابر تھے۔
سینڈ سٹارمز ڈڈ ناٹ امپیکٹ کوالیشن ایبلٹی ٹو کنڈکٹ ایئر سٹرائکس۔
ریت کے اس طوفان نے اتحادی فورسز کی جانب سے فضائی حملوں کی اہلیت پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ رمادی میں عراقی فورسز کا خیال ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ فضائی مدد سے محروم رہے۔ وائس آف امریکہ کی جانب سے پوچھے گئے اس سوال پر کہ آیا مسئلہ یہ تھا کہ زمین پر موجود عراقی فورسز نے مؤثر طور پر حملوں کی ضرورت کے بارے میں آگاہ نہیں کیا، یا پھر آپریشن چوکیوں پر موجود امریکی اتحادی فورسز نے مؤثر طور پر یہ پیغام نہیں دیا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ حملے نہیں کر سکتے۔ وارن کا کہنا تھا کہ ابھی یہ واضح نہیں۔ محکمہ خارجہ کے عہدیداروں کے مطابق داعش کے عسکریت پسندوں نے رمادی پر حملے کے لیے 30 خودکش حملہ آور کاریں استعمال کی تھیں۔ جمعرات کے روز پینٹاگون نے کہا تھا کہ امریکہ آئندہ ہفتے تک عراق کو 2000 کی تعداد میں 84 ٹینک شکن راکٹ بھیجے گا۔
The key in weapons, of course, is matching, you know, is matching the weapon to the threat. And in this case,
وارن کہہ رہے تھے کہ اسلحے کی خوبی یہ ہے کہ وہ خطرے سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 84 اس موجودہ خطرے سے نمٹنے کے لیے بہت بہترین انتخاب ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 84 سادہ ہیں اور آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کم تربیت کے ساتھ بھی انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جب چھوٹے ہتھیاروں کو کار بموں کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ یا تو انجن کو ناکارہ کر دیتے ہیں یا پھر ڈرائیور کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اسلحے کو ناکارہ کرنے والا یہ نظام فوری طور پر ہتھیاروں کو تباہ کر سکتا ہے۔ ریپبلکن سینیٹر جان مکین نے وائس آف امریکہ کو جمعرات کے روز بتایا کہ یہ منصوبہ کافی نہیں ہے۔
It's a band-aid on a artery that's hemorrhaging. We need to have a policy.
یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی جگہ وہ چیز یا مدد بھیجنا جس کی ضرورت نہ ہو۔ ہمیں کسی پالیسی یا حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو فی الحال موجود نہیں۔ تھوڑے سے ہتھیار بھیج دینے سے کام نہیں ہوگا۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ حالیہ فتح کے باوجود عراق میں اتحادی حملوں کے آغاز سے اب تک داعش تقریباً 25% علاقے سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایسے میں جب شدت پسند عراق اور شام بھر میں اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں، امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ داعش کے شدت پسندوں کے خلاف لڑائی میں امریکہ کی ہار ہو رہی ہے۔ مسٹر اوباما نے یہ بات جمعرات کے روز دی اٹلانٹک کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہی۔ ان کے بقول میں نہیں سمجھتا کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں۔ چند ہی روز قبل داعش کے شدت پسند عراق کے صوبے انبار کے دارالحکومت رامادی پر قبضہ کر چکے ہیں۔ مسٹر اوباما نے کہا کہ کوئی شک نہیں کہ یہ حکمت عملی کا حامل جھٹکا ہے، حالانکہ ایک طویل عرصے سے رامادی کو خطرہ لاحق تھا، بنیادی طور پر اسی لیے کہ یہ عراقی سلامتی کی وہ افواج نہیں ہیں جنہیں ہم نے تربیت دی یا تقویت بخشی تھی۔ مسٹر اوباما نے کہا کہ اب ملک کے سنی علاقے انبار میں عراقی سیکورٹی فورسز کی تربیت، حصار بندی، کمان اور کنٹرول کا نظام اس تیزی سے نہیں ہو رہا، اور امریکی کانگریس میں ریپبلکن قانون ساز داعش کے خلاف مربوط امریکی فوجی کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تاہم اوباما انتظامیہ کسی بھی ایسے لائحہ عمل کے خلاف ہے۔ مزید تفصیلات سلا تیسا ہوک کی رپورٹ میں، شہناز نفیس کی زبانی۔
داعش نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں اس نے اپنے انتہا پسندوں کو پالمیرا شہر کے باہر دکھایا ہے۔ یہ ایک قدیمی شہر ہے جو اقوام متحدہ کے ثقافت اور تعلیم و سائنس سے متعلق ادارے یونیسکو کی عالمی ورثے کی فہرست میں شامل ہے۔ یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل کے الفاظ:
I would appeal strongly to all sides once again to review strategies, to review their military actions.
میں ایک دفعہ پھر تمام فریقوں سے مطالبہ کروں گا کہ وہ اپنے لائحہ عمل پر نظر ثانی کریں، اپنی فوجی کاروائیوں کا جائزہ لیں اور پالمیرا کے تحفظ میں مدد کریں۔ جمعرات کے روز امریکی سینٹ میں ریپبلکنز نے دہشت گردوں کے خلاف امریکی فوجی کاروائیوں کو سخت کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جس میں خطے میں زمینی افواج بھیجنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ ریپبلکن سینیٹر لنڈسی گریم کے الفاظ: ہمیں ایک ایسی عرب فوج تشکیل دینے کی ضرورت ہے جس کا ہم بھی حصہ ہوں، اور جو اندر جائیں اور شام کے اندر خلافت کو ختم کرے اور داعش سے علاقے واپس لیں۔ ایک اور امریکی سینیٹر ٹیڈ کروز نے کردش پیشمرگا فورسز کو داعش کے خلاف مسلح کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا:
They're right now fighting ISIS on the ground. They are, as a very practical matter, our boots on the ground. The problem is ISIS is using US military equipment they've seized from Iraq.
عملی اعتبار سے ہماری فوج اس وقت وہاں موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ داعش اس امریکی فوجی ہتھیار کا استعمال کر رہا ہے جو اس نے عراق میں اپنے قبضے میں لیا تھا۔ کردوں کے ہتھیار جدید دور کے نہیں ہیں، اور اوباما انتظامیہ کردوں کو مسلح کرنے سے جو انکار کر رہا ہے وہ سمجھ سے باہر ہے۔ اوباما انتظامیہ امریکی فوجیوں کو ایک اور جنگ میں ملوث کرنے کے خلاف ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ یہ امریکی مفاد میں نہیں ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر ریچرڈ کے الفاظ:
امریکن بوٹس آن دی گراؤنڈ آر ناٹ دی آنسر، نائیدر دی امریکن پیپل نور دی ریجنز انٹرسٹ وڈ بی ویل سرو۔
زمین پر امریکی فوجیوں کی موجودگی مسئلے کا اصل حل نہیں ہے۔ امریکی فوجیوں کو ایک بڑی لڑائی میں ملوث کرنا نہ امریکیوں اور نہ ہی خطے کے مفاد میں ہے۔ یہ الفاظ تھے سینیٹر ریچرڈ کے۔ امریکہ داعش سے علاقے چھڑوانے میں مقامی فورسز کی مدد کرنے کی غرض سے داعش کے خلاف فضائی حملوں میں حصہ لے چکا ہے، ساتھ ہی وہ شام میں اپوزیشن فورسز کو فوجی ٹریننگ بھی دے رہا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اجرتوں میں اضافے اور برآمدات پر بہت زیادہ انحصار کرنے پر حکومتی توجہ ہٹنے سے چین کا دنیا بھر کو مصنوعات فراہم کرنے والی فیکٹری کے طور پر عروج و شباب کا دور اب مان پڑنے لگا ہے۔ اس صورتحال اور دوسرے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے، جس کا دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت کو سامنا ہے، چین نے ایک نئے منصوبے کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد ملک کو ایک صنعت کار قوت میں ڈھالنا ہے۔ بیجنگ سے وائس آف امریکہ کے بل آئٹ کی رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی۔
مارچ کے مہینے میں خواتین کے بین الاقوامی دن سے قبل جب پولیس نے انہیں بلا وجہ لڑنے جھگڑنے اور ہنگاموں کو ہوا دینے کے الزام میں گرفتار کیا تو انہیں فیمنسٹ فائیو اور چین کی حقوقی نسواں کی پانچ نمایاں ترین علمبردار قرار دیا گیا۔ ان خواتین کی گرفتاریوں کی بین الاقوامی سطح پر مذمت کی گئی۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن اور اقوام متحدہ کے لیے امریکی سفیر سمنتا پار نے ان کی حمایت کے لیے پیغامات ٹویٹ کیے۔ پولیس نے انہیں اپنی قید کے 37ویں روز اس وقت رہا کر دیا جب قانون کے مطابق ان پر باضابطہ الزام عائد کیا جانا چاہیے تھا، لیکن سرگرم کارکنوں کی گرفتاریوں نے حقوقی نسواں کی کمیونٹی کے اندر بہت سے سوالات کو جنم دے دیا ہے۔ آئرن، جو اپنے لیے ایک فرضی نام کو ترجیح دیتی ہیں، چین میں خواتین کے مسائل پر فیمنسٹ فائیو کے ساتھ کام کر چکی ہیں۔ ان کے الفاظ،
Because we all know that what we are doing is right, is trying to make people's life better.
کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم صرف لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت ہمیں اس وجہ سے کیوں گرفتار کر رہی ہے کہ ہم جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں۔ جن خواتین کو گرفتار کیا گیا ان کے نام یہ تھے: لی ٹنگ تینگ، یینگ چورین، وی ٹنگ ٹین، وو رونگ رونگ اور وینگ مین۔ انہوں نے خواتین کے بین الاقوامی دن کے موقع پر بسوں اور ریل گاڑیوں میں سٹکرز اور پمفلٹ بانٹتے ہوئے خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے خلاف ایک مہم شروع کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ان کی جانب سے خواتین کے حقوق کے لیے کوئی عوامی تحریک منظم کرنے کا یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا۔ 2012 میں بھی انہوں نے خواتین کے لیے برابری کی بنیاد پر سہولتوں کا مطالبہ کرتے ہوئے مردوں کے پبلک ٹوائلٹس پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان میں سے کچھ نے اس سے قبل خون سے لت پت دلہن نامی ایک مہم بھی ترتیب دی تھی، جس میں انہوں نے گھریلو تشدد پر توجہ مرکوز کرانے کے لیے سرخ چینٹوں کے عروسی ملبوسات میں مظاہرہ کیا۔ فیمنسٹ فائیو چین میں حقوقی نسواں کی تحریک میں ایک نیا اور بہت مؤثر مقام رکھتی ہیں۔ ثقافتی اعتبار سے خواتین کے لیے لازم تھا کہ وہ مردوں کی اطاعت شعار اور فرمانبردار بن کر رہیں، اور انہیں حکومت میں شامل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ ماؤ زے تھینگ کے دور میں خواتین نے پہلے سے زیادہ برابری کا مقام حاصل کیا۔ حکومت نے خواتین کے پیر چھوٹے رکھنے کی خاطر انہیں تنگ جوتے پہنانے کی روایت کو غیر قانونی قرار دے دیا، اور پروپیگنڈے کے ہیروز میں صوبے شانشی کی آئرن گرلز جیسی خواتین کو شامل کیا گیا، جنہوں نے زراعت کے لیے قابل کاشت کے تیار کیے تھے۔ چین میں آج حقوقی نسواں کی علمبردار خواتین نوجوان ہیں، جن میں سے بیشتر کی عمریں 25 یا 26 برس کی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ان کی عوامی مہمات صرف چند سال قبل شروع ہوئی تھی۔ ینگ جینگ ایک چینی بلاگر اور انسانی حقوق کی ایک سرگرم کارکن ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں، گزشتہ 2 یا 3 دہائیوں میں ایک بچے کی پالیسی کی یہ نسل، یہ لڑکیاں جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور وہ اپنے مفادات کے لیے آواز اٹھا سکتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ اب آپ پہلے سے زیادہ بحث مباحثے دیکھ سکتے ہیں۔ حقوقی نسواں کی سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ اس سال کے شروع میں ان کی گرفتاریوں سے انہیں صرف تحریک ہی ملی ہے اور دوسروں کو ان کے نصب العین میں شمولیت پر مائل کیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی مایا وینگ کہتی ہیں کہ وہ ایک لڑائی لڑ رہی ہیں جو طویل عرصے تک جاری رہے گی۔ اب جنوں کو بوتل میں دوبارہ بند کرنا آسان نہیں ہے۔ ہم عارضی طور پر کچھ خاموشی یا سرگرمی میں کمی دیکھیں گے، لیکن یہ تحریک آخر کار موجود رہے گی اور حقوقی نسواں کی تحریک بڑھتی رہے گی۔ یہ خواتین اپنی رہائی کے بعد بھی امن عامہ میں خلل اندازی اور لڑائی جھگڑے کرنے اور مسائل پیدا کرنے کے الزامات کی بنیاد پر زیر تفتیش ہے۔ خواتین کے وکلا کا کہنا ہے کہ چینی حکومت ابھی تک ان خواتین کو مشتبہ خیال کرتی ہے، اور ان میں کئی ایک کے ساتھ پولیس کی متعدد گھنٹوں کی تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
سمین، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت لاہور میں زمبابوے کی ٹیم اور پاکستانی کرکٹ ٹیم آمنے سامنے ہیں۔ تقریباً 6 سال کے وقفے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی غیر ملکی ٹیم پاکستان آئی ہے۔ اس وجہ سے کرکٹ کے شائقین میں بڑا جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ اسٹیڈیم میں کیا صورتحال ہے، میچ کی کیا صورتحال ہے، یہ جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں لاہور۔ وہاں ہمارے نمائندے موجود ہیں، افضل رحمان۔ جناب افضل صاحب، کیا صورتحال ہے؟ بڑا جوش و خروش دیکھنے میں آ رہا ہوگا۔
جی بالکل، ایسا جوش و خروش کے 6 برس کیا اس سے پہلے بھی ہم نے کمی دیکھا ہے۔
اچھا،
اور یہاں اس وقت 5 اوور کا کھیل ہو چکا ہے جس میں 39 رن بنے 5 اوور میں ان کے، اور اب جو پہلے گیند پہ ہی 5 رن اور بن گئے ہیں، اور یہ کوئی 45-44 کا ٹوٹل ہو گیا ہے۔ اور جو ٹیم نے میچ، زمبابوے کی ٹیم نے ٹاس جیت کے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ یہ جو پچ ہے کہ زیادہ بیٹنگ کے لیے فیوریبل معلوم ہوتی ہے۔ لیکن پہلا اوور جو انور علی نے کروایا وہ اس میں صرف 1 رن بنا، لیکن اس کے بعد ان کا جو پلیئر اوپننگ بیٹس مین ہے ماسا کارڈ سے، انہوں نے بہت شاٹس لگائے ہیں اور اچھے اچھے شاٹس لگائے ہیں، بڑے ٹیکنیکلی جنہیں ایکسپیکٹ نہیں کرتے یہاں پر کہ اتنی کمال کی کرکٹ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو ہمارے جو کراؤڈ یہاں موجود ہے وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں دونوں طرف سے۔ جب چوکا لگتا ہے، ایک چھکا بھی لگا ہے، اس پر بھی کافی تالیاں بجی۔ اس وقت 5.2 اوور کا کھیل ہوا ہے اور 46 رن بنے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس میچ میں 170 کا ٹوٹل کم سے کم ہونا چاہیے یہ میچ جیتنے کے لیے۔ اب یہ زمبابوے کی ٹیم اس طرف بڑھ رہی ہے، اس وقت ان کی ایوریج جو ہے وہ 9 کے قریب ہے، 9 سے کچھ کم ہے۔ اگر یہ اس طرح جاتے رہے تو 180 تک تو یہ پہنچ جائیں گے۔ تو یہ صورتحال تو ہے میچ کی، کرکٹ میچ کے حوالے سے
جی۔
لیکن یہ جو آمنے سامنے ٹیمیں آئی ہیں اس حوالے سے جو باتیں یہاں پر ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا
جی
ہوں
جی۔
وہ یہ ہے کہ 6 برس پہلے جیسے آپ نے کہا کہ کرکٹ کے لیے یہی میدان سونا پڑا ہوا تھا، اور یہی جو 6 برس پہلے مارچ کے مہینے میں سری لنکا کی ٹیم پہ دہشت گرد حملہ ہوا تھا، جس کے بعد سے یہ ہم نے کوئی عالمی تنہائی کا شکار ہو گئے تھے۔ لیکن یہ جو زمبابوے کی ٹیم ہے، اس کے مینیجر نے آتے ہی یہاں پر پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم خود بھی یہ عالمی تنہائی کا شکار رہے ہیں، اور ہمارے اوپر بھی یہی بہانہ بنایا جاتا تھا کہ سیکیورٹیز کے ایشوز ہیں، تو ہم محسوس کر سکتے ہیں پاکستان کا درد، تو ہم بھائیوں کے لیے آئے ہیں اور کرکٹ کے لیے آئے ہیں۔ وہ جب سے ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے، آپ سمجھے ہمارے جو کرکٹ کے شائقین ہیں وہ تو بالکل ان کے دیوانے ہو گئے ہیں زمبابوے والوں کے۔ اور بعض جو لوگوں سے جو بات ہوئی وہ کہتے ہیں جی ہمیں کرکٹ اچھی ملے، جیت جائے زمبابوے کی ٹیم ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی یہ بڑا مشکل ہوتا ہے فینس کے لیے کہنا۔ اور اسٹیڈیم کی صورت یہ ہے کہ 27,000 کی کیپیسٹی میں پوری ٹکٹیں بک چکی تھیں، وہ تو کل تک بک چکی تھیں، آج کو 3 گھنٹے پہلے سے لوگ آنے شروع ہو گئے تھے اور قطاروں کی شکل میں آتے رہے۔ سیکیورٹی کے کئی بیریئرز لگے ہوئے ہیں جن کو انہوں نے آہستہ آہستہ کراس کیا، باڈی سرچز بھی ہوئی، لیکن مجال ہے نہ کہیں کوئی جھگڑا ہوا نہ لڑائی ہوئی، بالکل آرام سے۔ حالانکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ بہت پروٹیسٹ کرتے ہیں اگر نارمل سیکیورٹی ہو، لیکن یہاں پر یہ ایسا کچھ جذبہ لوگوں میں پایا گیا، گرمی لاہور میں بہت زیادہ ہے اس وقت، وہ بہتر ہو گیا ہے موسم۔ تو کرکٹ بورڈ اور جو ہمارے سیکیورٹی حکام ہیں انہوں نے ایک چیلنج کے طور پہ اس سیریز کو لیا ہوا ہے، جس میں پہلے 2 T20 میچز ہو رہے ہیں، اس کے بعد 3 ون ڈے انٹرنیشنل ہوں گے، اور ٹیم جو ہوٹل سے آتی اور اسٹیڈیم جاتی ہے اس کی فضائی نگرانی ہوتی ہے ہیلی کاپٹر سے، ادھر ادھر کی تمام سڑکیں بند کرتی جاتی ہیں، اور لوگوں کو تکلیف ضرور ہوتی ہے لیکن اس کی بھی لوگوں کی طرف سے ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کوئی رپورٹ سے کوئی شکایت منظر عام پر آئی ہو۔ دھوپ میں کافی دیر تک ٹریفک رکی رہتی ہے اور لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو جو خواتین ہیں ان کی سگنیفیکینٹ تعداد ہے کراؤڈ میں، اور یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ ایسے موقع کے اوپر جو بہت ٹائٹ سیکیورٹی ہو اتنی تعداد میں نکلے۔ اور ہم نے جو دیکھا ہے کہ مختلف شہروں سے بہت لوگ آئے ہوئے ہیں، بہاولپور سے ایک صاحب، ملتان سے آئے ہوئے ہیں، کوئی ادھر کے پی کے والی سائڈ سے ایک صاحب تھے جو آفریدی کا دیوانہ ان تھے، وہ کہہ رہے تھے مجھے ٹکٹ نہیں مل رہا، میں چونکہ دور سے آیا ہوں اب میں کیا کروں، مجھے لوگ بتا رہے ہیں بلیک میں مل رہے ہیں, کہاں مل رہے ہیں, جو یہاں کا دستور ہے اس قسم کی وہ باتیں کر رہے تھے.
مطلب یہ ہے کہ کافی لوگوں میں جوش و خروش ہے, دور دور سے آ رہے ہیں.
جی بالکل,
اور یقیناً
حال ہے.
ہاں آپ سے
ہم اس وقت جاری ہے اور وہاں پر لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ یہ پہلی مرتبہ کرکٹ کو انجوائے کر رہے ہیں, تو اس طرح کا نشے سے سرشار ہیں, کیونکہ بالکل چھ برس سے ان کو اپنی گراؤنڈز کے اوپر یہاں کے شائقین کو نہ دیکھنے کی نہیں ملی, کرکٹ دیکھنے کو ملی نہیں بالکل.
بہت شکریہ افضل, آپ سے ہم پھر انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے اور میچ کی صورتحال جانتے رہیں گے. شکریہ آپ کا. پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان کی اعلی عدالت نے جمعے کے روز وزیراعظم نواز شریف کے خلاف ایک 24 سالہ پیٹیشن خارج کر دی ہے جس پر انہیں منی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا تھا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کی ایک اعلی عدالت نے وزیراعظم نواز شریف کو نااہل قرار دینے سے متعلق 24 سال پرانی درخواست خارج کر دی ہے. 1991 میں وزیراعظم نواز شریف کی نااہلی کے لیے ایک وکیل اقبال جعفری نے درخواست دائر کی تھی جس میں نواز شریف پر غیر قانونی اثاثے بنانے کا الزام لگاتے ہوئے استدعا کی گئی تھی کہ ان کے انتخابات لڑنے پر تاحیات پابندی عائد کی جائے. رواں ماہ ہی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس درخواست کی سماعت کے لیے جسٹس فروخ عرفان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تشکیل دیا تھا. اعلی عدالت کے بینچ نے جمعے کو درخواست کی لگ بھگ 1 گھنٹے تک سماعت کے بعد اپنے مختصر فیصلے میں اسے ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا. درخواست گزار کے وکیل کی طرف سے بینچ میں شامل 2 جج صاحبان کو تبدیل کرنے کی بھی درخواست کی گئی تھی, لیکن اقبال جعفری کے ان اعتراضات کو بھی مسترد کر دیا گیا. بیرسٹر اقبال جعفری کا کہنا تھا کہ انہوں نے 2013 کے عام انتخابات کے دوران بھی وزیراعظم نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کو چیلنج کیا تھا, لیکن ان کے اعتراضات پر توجہ نہیں دی گئی. حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے صدیق الفاروق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس فیصلے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کئی لوگ صرف ذاتی انات کی بنیاد پر سیاسی قائدین پر الزام لگا کر عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جمعے کے روز بھارتی حکومت نے کہا ہے کہ اگر حریت کے لیڈر سید علی شاہ گیلانی درخواست مکمل کر کے باقاعدہ داخل کریں تو اگلی پاسپورٹ کی اس درخواست پر غور کیا جا سکتا ہے. دہلی سے سہیل انجم تفصیل بتائیں گے.
حکومت نے کہا ہے کہ وہ سخت گیر حریت رہنما سید علی شاہ گیلانی کی پاسپورٹ کی درخواست پر اس وقت غور کرے گی جب تمام ضابطوں کی خانہ پوری کر دی گئی ہو. اس نے اشارہ دیا کہ وہ گیلانی کو پاسپورٹ جاری کرنے کے خلاف نہیں ہے. وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے یہاں ایک تقریب کے موقع پر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کی درخواست تمام ضابطوں کو مکمل کرنے کے بعد آتی ہے تو ہم اس پر غور کریں گے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا مرکزی حکومت سخت گیر علیحدگی پسند رہنما سید علی شاہ گیلانی کو پاسپورٹ دے گی. جمعرات کے روز وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ جس شکل میں علی شاہ گیلانی کی پاسپورٹ کی درخواست آئی ہے اس پر کارروائی نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ نامکمل ہے. انہوں نے نہ تو فیس جمع کی ہے, نہ بایو میٹرک تفصیلات دی ہیں اور نہ ہی ان کی تصویر ہے. وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ پاسپورٹ حاصل کرنا ہر بھارتی شہری کا حق ہے اور ضروری خانہ پوری کے بعد وزارت خارجہ پاسپورٹ جاری کرتی ہے. وزارت داخلہ کے ترجمان کے مطابق درخواست گزار کو تمام تفصیلات اور ضابطوں کی خانہ پوری کے ساتھ اپلائی کرنا ہوتا ہے. وزیر دفاع منوہر پریکر نے جمعرات کے روز ایک بیان میں کہا تھا کہ سید علی شاہ گیلانی کو پاسپورٹ حاصل کرنے سے قبل یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ وہ بھارت کے باشندہ ہیں. انہیں قومیت کے خانے میں خود کو بھارتی لکھنا ہوگا. سید علی شاہ گیلانی اپنی بیمار بیٹی کو دیکھنے کے لیے سعودی عرب جانا چاہتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ انہیں پاسپورٹ دیا جائے. بھارتی کشمیر میں برسر اقتدار پی ڈی پی انہیں پاسپورٹ جاری کرنے کی حامی ہے. اس نے کہا ہے کہ مرکز کو انسانی بنیاد پر گیلانی کو پاسپورٹ دینا چاہیے, جبکہ اس کی حلیف جماعت بی جے پی کا کہنا ہے کہ جب تک سید علی شاہ گیلانی بقول اس کے اپنی قوم دشمن سرگرمیوں کے لیے معافی نہیں مانگتے انہیں پاسپورٹ جاری نہیں کیا جانا چاہیے. اطلاعات کے مطابق سید علی شاہ گیلانی نے آن لائن درخواست دی ہے. وہ ابھی تک سری نگر میں واقع پاسپورٹ کے علاقائی دفتر نہیں گئے ہیں. جدید قوانین کے مطابق درخواست گزار کو ذاتی طور پر پاسپورٹ دفتر جا کر انگلیوں کے نشانات دینے کے ساتھ ساتھ تصویر بھی کھچوانی ہوتی ہے۔ دریاسنا مرکز نے تارکین وطن کشمیری پنڈتوں کی مالی امداد 6,600 روپے ماہانہ فی خاندان سے بڑھا کر 10,000 روپے کر دی ہے۔ بھارتی کشمیری کی حکومت نے یہ تجویز مرکز کے پاس بھیجی تھی۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارتی وزیر دفاع نے جو 2 روزہ دورے پر بھارتی کشمیر میں ہیں، دنیا کے سب سے بلند میدان جنگ سیاچن کا ہوائی جائزہ لیا ہے۔ سری نگر سے رپورٹ بھیجی ہے یوسف جمیل نے۔
بھارتی وزیر دفاع منوہر پاریکر جمعے کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے 2 روزہ دورے پر لداخ کے سرحدی قصبے نوبرا پہنچے، جہاں سے وہ سیاچن گلیشیئر کے علاقے میں گئے اور ایک فوجی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر دنیا کے اس بلند ترین میدان جنگ کا فضائی معائنہ کیا۔ بعد میں انہوں نے اس کے بیس کیمپ پر وہاں تعینات فوجی افسروں اور سپاہیوں سے ملاقات کی۔ لداخ کے مرکزی شہر لیہ اور پھر سری نگر پہنچ کر انہوں نے کور کمانڈروں سے بھارت چین سرحد یعنی لائن آف ایکچوئل کنٹرول اور کشمیر کو پاکستان اور بھارت کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کرنے والی کنٹرول لائن اور بھارتی کشمیر کی اندرونی حفاظتی صورتحال پر بریفنگ لی۔ شام کو وہ گورنر نریندر ناتھ وہرا اور صوبائی وزیر اعلی مفتی محمد سعید سے بھی ملاقات کرنے والے ہیں۔ مقامی سیاسی حلقے، بھارتی وزیر داخلہ اور صوبائی وزیر اعلی کے درمیان اس ملاقات کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ مفتی محمد سعید متنازع فی قانون آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کو، جس کے تحت بھارتی فوج کو صوبے میں گزشتہ 25 برس سے جاری مسلح جدوجہد سے نمٹنے کے لیے بے پناہ اختیارات حاصل ہیں، مرحلہ وار ہٹانے کا مطالبہ دہرائیں گے۔ مختلف سیاسی اور انسانی حقوق تنظیمیں الزام لگاتی ہیں کہ بھارتی فوج کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کے واقعات میں ملوث رہی ہے، لیکن سزا سے بچنے کے لیے اس قانون کا سہارا لیتی چلی آئی ہے۔ تاہم حکمران پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پی ڈی پی کا کہنا ہے کہ چونکہ بھارتی کشمیر میں حفاظتی صورتحال میں غیر معمولی تبدیلی واقع ہوئی ہے، اس لیے آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ کو مرحلہ وار ہٹانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پی ڈی پی کے ترجمان اعلی ڈاکٹر محبوب بیگ نے وائس آف امریکہ کو بتایا۔
جی، آرمڈ فورس اسپیشل پاورز ایکٹ پہ ہماری پارٹی پی ڈی پی کا موقف صاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب حالات بہت سدھر گئے ہیں، حالات 90 کی طرح نہیں ہے، حالات میں بہت سدھار آیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عام لوگوں نے کانٹریبیوٹ کیا ہے حالات کو سدھارنے میں، امن کو قائم کرنے میں، اس لیے اس کا فائدہ عام لوگوں کو پہنچنا چاہیے، اور آرم فورس اسپیشل پاورز ایکٹ جو ایکسٹرا آرڈینری سچویشن میں، اب نارمل سچویشن میں لاگو کیا گیا تھا، ہمارا ماننا ہے کہ وقت آ گیا ہے اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس کو امینڈ کرنا چاہیے یا ریووک کرنا چاہیے تاکہ پیس کا فائدہ عام لوگوں تک پہنچ سکے۔
کشمیر کا دورہ شروع کرنے سے پہلے وزیر دفاع منوہر پاریکر نے ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ پیش قدمی کے ذریعے صورتحال پر قابو پانے کے حفاظتی دستوں کے طریقہ کار یا پرو ایکٹیو اپروچ کے تحت ان کے اپنے الفاظ میں دہشت گردوں کو ڈھونڈ نکالا جاتا ہے اور پھر دہشت گردوں کے ذریعے ہی ان کا کام تمام کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹارگٹ کلنگ کے اس عمل میں سراغ رسانی کا شعبہ اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور اس امر کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ فوج اور دوسرے حفاظتی دستوں کو دہشت گردوں کے خلاف کاروائیوں کے دوران کم سے کم جانی نقصان پہنچے۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
ایک سینئر امریکی سفارتکار نے کہا ہے کہ میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کو جو ملک میں غربت اور جور و ستم سے مجبور ہو کر نقل مکانی کر رہے ہیں، انہیں ملکی شہریت دی جانی چاہیے جو علاقے میں موجودہ انسانی بحران کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہوگا۔ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے جمعے کے روز ینگون میں میانمار عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کے بعد کہا کہ کوئی حیثیت یا شناخت نہ ہونے سے جو غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ نقل مکانی کا سبب بنتی ہے۔ بدھوں کے غلبے والا میانمار، جسے برما میں کہا جاتا ہے، زیادہ تر مسلمان روہنگیا گروپ کو شہریت اور دوسرے بہت سے انسانی حقوق سے محروم رکھتا ہے۔ تقریباً 3,000 پناہ گزینوں اور تارکین وطن کو، جو زیادہ تر میانمار اور بنگلہ دیش کے روہنگیا مسلمان ہیں، انہیں پچھلے 10 روز میں سمندر میں بچایا گیا ہے یا وہ تیر کر جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کے ساحل پر پہنچے ہیں۔ ہزارہا افراد جنہیں اس انسانی اسمگلروں نے بے یار و مددگار سمندر میں چھوڑ دیا ہے ابھی بھی خوراک اور دوسری ضروری اشیاء کے منتظر ہیں۔ اسی اثنا میں میانمار نے جمعے کے روز بتایا کہ اس کی نیوی نے 208 تارکین وطن کو بچا لیا ہے جو مغربی ساحل پر دو ماہی گیر کشتیوں میں سوار تھے۔ صدارتی دفتر کے ترجمان ایک ڈاکٹر زاہیٹے کے مطابق یہ تارکین بنگلہ دیشی مرد ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کو ریاست راخین کے ساحل پر پایا گیا جہاں سے ہزارہا روہنگیا زیادتیوں سے تنگ آ کر بھاگ رہے ہیں۔ اسی اثنا میں ملائیشیا کے بحری جہاز ان تارکین کو تلاش کر رہے ہیں جو سمندر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ملائیشیا کی بحریہ کے سربراہ عبدالعزیز جعفر نے کہا ملائیشیا کی بحریہ کے سربراہ کہہ رہے ہیں کہ ملائیشیا کی مسلح افواج کی انسانیت کے لیے کاروائیوں کے بارے میں، خاص طور پر روہنگیا تارکین وطن کے لیے، میں آپ کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ ہماری نیوی نے لنکاوی جزیرے کے ساحل پر 4 جہاز تعینات کیے ہیں۔ ہزارہا تارکین وطن کو بچانے کے لیے باقاعدہ سرکاری طور پر یہ پہلی کاروائی ہے۔ یہ اقدام اس کے ایک روز بعد کیا گیا ہے جب بین الاقوامی دباؤ کے بعد ملائیشیا اور انڈونیشیا دونوں نے ان بے یار و مددگار لوگوں کو عارضی پناہ فراہم کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ اس سے پہلے یہ دونوں ملک اور تھائی لینڈ ان پناہ گزینوں کی مدد سے انکار کر رہے تھے۔ انڈونیشیا کی بحریہ کے سربراہ ایڈے سنو پانڈی نے کہا انڈونیشیا کی بحریہ کے سربراہ کہہ رہے ہیں ہماری نیوی اس معاملے کو انڈونیشی وزارت خارجہ کو بھیجے گی اور کل وزارت خارجہ نے اس پر بات چیت کی تھی اور جب تک یہ تارکین مشکل میں ہیں ہم ان کی مدد کریں گے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے جمعرات کے روز تیونس کو امریکہ کے اہم غیر نیٹو اتحادی کا درجہ دینے کا اعلان کرتے ہوئے سن 2011 کے عرب اسپرنگ کی صورتحال کے پس منظر میں ملک میں جنم لینے والی جمہوری اصلاحات کو سراہا۔ یہ شمال افریقی ملک 16ویں مملکت ہے جسے امریکہ نے یہ درجہ دیا ہے۔ اس کے باعث دونوں ملکوں کے درمیان فوجی اور مالیاتی رابطے مضبوط ہوں گے جبکہ ان کے مابین باہمی دفاع کا سمجھوتا موجود نہیں ہوگا۔ سن 1989 کے بعد امریکہ نے یورپ میں قائم اپنی کلیدی شمالی بحریہ اوقیانوس دفاعی تنظیم کے علاقے سے باہر کے ملکوں کو اتحاد سے نسبت کا درجہ دیا ہے۔ مسٹر اوباما نے وائٹ ہاؤس میں تیونس کے صدر البائیٹی قائد السبسی سے ملاقات کی۔ امریکی سربراہ نے کہا کہ انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ تیونس جمہوریت کی جانب سیاسی قدم بڑھا رہا ہے۔ صدر اوباما کا کہنا تھا
We discussed the importance of security and the recognition that given the instability in the region It is important for us to continue to partner effectively.
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ ہم نے علاقے کی غیر مستحکم حیثیت اور سیکیورٹی پر بات کی ہے اور یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں مؤثر ساتھیوں کے طور پر کام کریں، اور یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ لیبیا بھی مستحکم ہو اور فریقوں کو اکٹھا کریں اور وہ ایک ناکام ریاست نہ بنے اور وہاں طاقت کا خلا نہ ہو جو تیونس کی صورتحال کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ لیبیا کے حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مشرقی شہر بنغازی میں 19 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں، جہاں لیبیا کی فوج نے شہر کا قبضہ چھڑانے کے لیے اسلامی شدت پسندوں کے خلاف تازہ کارروائی کی ہے، جبکہ داعش سے منسلک ایک گروہ نے ملک میں ہونے والے دو خودکش بم دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج کے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کے اندر ہوم لیس یعنی بے گھر افراد کیسے گزر بسر کرتے ہیں اور سسٹم میں ان کے لیے کیا آسانیاں رکھی گئی ہیں۔ امریکہ میں بے گھر افراد کے لیے یا ایسے افراد کے لیے جو اپنے لیے چھت کا بندوبست نہیں کر سکتے، شیلٹر ہومز تو موجود ہیں مگر یہاں آنے والوں کو زیادہ سے زیادہ ایک مہینہ قیام کی اجازت دی جاتی ہے۔ عام طور پر یہ مدت کسی شخص کے لیے زندگی کے از سر نو آغاز کے لیے کافی نہیں ہوتی اور یوں ان میں سے بہت سے ایک بار پھر واپس سڑک پر آ جاتے ہیں۔ فلاڈیلفیا میں ایک غیر منافع بخش ادارہ بے گھر افراد کو چھت سے آگے کی سروسز کی پیشکش کر رہا ہے۔ ویسٹ فلاڈیلفیا میں تعمیراتی کارکن ایک نئے گھر کے بیرونی دروازے میں کیل ٹھونک رہے ہیں، لیکن یہ 24 یونٹوں پر مشتمل عمارت پہلے سے ہی بھر چکی ہے۔ یہ عمارت اچیویبلٹی کی ملکیت والی کئی عمارتوں میں سے ایک ہے۔ اچیویبلٹی ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے جو سنگل پیرنٹ فیملیز، یعنی باپ یا اکیلی ماں کے ساتھ رہنے والے بچوں کو سستی رہائش فراہم کرتا ہے۔ مارکس ایلن اس ادارے کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ بہت سے خاندان جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ برے حال میں ہوتے ہیں۔ وہ یہاں سر چھپانے کے لیے، جگہ حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کہیں گے، کچھ بھی کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس 3 یا 4 بیڈ روم کے گھر ہیں، رو ہاؤسز ہیں، یعنی مشترکہ راہداری والے گھر جو پورے ویسٹ فلیڈلفیا میں پھیلے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کہ کوئی بھی خاندان یہاں آ کر بس رہنے لگ جائے۔ مثلاً جس عمارت کو حال ہی میں مرمت کیا گیا ہے، یہاں کے مکینوں کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو نئے سرے سے استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایلن بتاتے ہیں کہ اچیویبلٹی کے مکینوں کو ادارے کے خود انحصاری یا خود کفالت کے پروگرام میں بھی شامل ہونا پڑتا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد لوگوں کو خود احتسابی سے بھی آگاہ کرنا ہے۔ اس پروگرام کے تحت مکینوں کو چھت کے عوض معمولی کرایہ یا فیس ادا کرنا ہوتی ہے، انہیں باہر پارٹ ٹائم کام بھی کرنا ہوتا ہے، اور ہر سال کالج کی سطح پر کم از کم 5 کلاسوں کے لیے داخلہ بھی لینا پڑتا ہے۔ 36 سالہ ایلینا کہتی ہیں کہ یہ پروگرام عزم و ہمت کا متقاضی ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو خاندان، کام اور تعلیم میں توازن قائم رکھنا پڑتا ہے۔ یہ ایک چیلنج ہے، یہ ایک چیلنج ہو سکتا ہے کیونکہ سب کچھ اب آپ پر ہے۔ ہارورڈ بیرو نے اسی خود کفالت کے پروگرام کے تحت 4 سال قبل گریجویشن کی۔ ماضی میں منشیات کے کاروبار کرنے والے اس شخص کا کہنا ہے کہ ایک بار پھر اسکول جانا سڑک پر رہنے سے بھی زیادہ خوفناک لگتا تھا۔ گولیوں کی گھن گرج، جرائم اور زندگی کو خطرات، یہ میری روزمرہ زندگی کا حصہ تھے۔ کالج واپس جانے کا خیال ہی ڈراؤنا تھا، بڑی عجیب سی بات لگتی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرا اس جگہ سے کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا، یہ جگہ میرے لیے نہیں بنی ہے۔ لیکن اسی ہارورڈ بیرو نے آخرن ماسٹر ڈگری حاصل کر لی، اور وہ بھی ہیومن سروسز میں۔ میری پہلی جدوجہد تو یہ یقین قائم کرنا تھا کہ میں بھی ایسا کر سکتا ہوں، مطلب پھر سے کالج جانا اور ڈگری حاصل کر لینا، مجھے یقین نہیں آتا۔ بیرو اب اچیویبلٹی کے ساتھ بطور معلم کام کرتے ہیں، اور وہ الکوہل کے عادی رہائشیوں کی تربیت کرتے ہیں۔ خود کفالت کا یہ پروگرام معاشی ذمہ داریوں، بچوں کی پرورش کے ہنر اور خود احتسابی کے بارے میں بھی تعلیم دیتا ہے۔ اچیویبلٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مارکس ایلن کہتے ہیں کہ سستی رہائش اور تعلیم تک رسائی غربت کی چکی سے نکلنے میں زبردست کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سینکڑوں افراد اچیویبلٹی کے گریجویٹ ہو چکے ہیں، اور اب وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں۔ میتھیو میٹریلو کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
السلام علیکم، پروگرام ہے آج کی عورت، ٹوڈیز وومن۔ آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ دنیا بھر میں خواتین کا رول زندگی کے ہر شعبے میں روز افزوں ترقی کر رہا ہے۔ عام مزدوری سے لے کر سیاست کے وسیع میدانوں تک کوئی بھی شعبہ دیکھ لیں، خواتین کی بھرپور شرکت آپ کو نظر آ جائے گی۔ آئیے آج بات کرتے ہیں برطانیہ میں حال ہی میں ہونے والے انتخابات کے بعد سامنے آنے والے نتائج کے تناظر میں آج کی خواتین کا معاشرے کی ترقی میں کردار۔ برطانیہ میں حال ہی میں ہاؤس آف کامنس یعنی دارالعوام کے لیے انتخابات منعقد ہوئے، جس میں خواتین ارکان کے تناسب میں اضافہ ہو گیا۔ ملک بھر میں 191 خواتین پارلیمنٹ کی رکن منتخب ہوئیں، اور اس طرح خواتین کی پارلیمنٹ میں نمائندگی مجموعی اراکین کی تعداد کے تقریباً 1/3 کے برابر ہو گئی۔ برطانیہ کی ان حالیہ انتخابات کے بعد اب خواتین پارلیمنٹ کا 29% حصہ ہیں۔ سن 2010 میں ہونے والے انتخابات میں یہ شرح 22% تھی۔ اور یہاں کچھ دلچسپ اعداد و شمار بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ برطانیہ میں ایک خاتون بھی لبرل ڈیموکریٹ پارلیمنٹ کی ممبر نہیں۔ پھر اگر برطانیہ کا مقابلہ یورپی کے دوسرے ملکوں کی پارلیمنٹس میں خواتین کی تعداد کے ساتھ کریں تو صورت کچھ یوں نظر آتی ہے۔ سویڈن کی پارلیمنٹ میں خواتین کی تعداد 45% ہے، جبکہ بیلجیم میں یہ شرح 41.3%، آئس لینڈ میں 39.7%، ارجنٹینا میں 36.6% اور بروندی میں 30.5% ہے۔ یورپ میں ایک سوسائٹی ہے، فاسٹ سوسائٹی، جنسی مساوات یا پھر جینڈر اکوالٹی کے لیے یہ مہم چلاتی ہے۔ اس سوسائٹی کی جانب سے برطانوی دارالعوام میں خواتین کی شرکت میں اضافے کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ سوسائٹی کی سربراہ بیلنڈا فپس کہتی ہیں کہ ہمیں حقیقتاً بے حد خوشی ہوئی ہے کہ ہاؤس آف کامنس یعنی دارالعوام میں خواتین ارکان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مس فپس کے بقول، جب قانون سازی اور فیصلہ سازی میں عورتوں کا حصہ ہو تو بہتر فیصلے سامنے آتے ہیں۔ برطانوی انتخابات میں ہم اس وقت جائزہ لے رہے ہیں خواتین کی شرکت کا۔ ان میں کچھ پاکستانی نژاد برطانوی خواتین بھی شامل ہیں، آئیے کچھ ان کے بارے میں آپ کو بتائیں۔ شبانہ محمود، ناز شاہ، نصرت غنی اور یاسمین قریشی۔ آئیے کچھ تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ پاکستانی نژاد برطانوی نصرت غنی حکمران جماعت کنزرویٹو پارٹی کی طرف سے انتخاب میں حصہ لے رہی تھیں۔ ایسٹ سسکس کاؤنٹی میں ولڈن کے انتخابی حلقے سے انتخاب میں حصہ لیا اور ان کے مد مقابل مضبوط امیدوار سولمن کرڈس تھے۔ کامیاب ہونے والی ایک اور برطانوی رکن پارلیمنٹ تسمینہ احمد شیخ، اسکاٹش نیشنل پارٹی کی طرف سے انہوں نے انتخاب میں حصہ لیا۔ ان کے مد مقابل امیدواروں میں لیبر کے مضبوط امیدوار گارڈن بینک اور اسکاٹش کنزرویٹو کے امیدوار لیوک میٹرک گراہم شامل تھے۔ تسمینہ شیخ 1970 میں لنڈن ہی میں پیدا ہوئی تھیں۔ وہ اسکاٹ لینڈ کی معروف کاروباری خاتون اور وکیل ہیں۔ انہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی معروف اداکارہ کی حیثیت سے بھی شہرت حاصل ہے۔ ایک اور نام جو سامنے آیا وہ ناز شاہ کا ہے۔ ناز شاہ نے بریڈ فورڈ میں لیبر کی خاص ہدف کی نشستوں میں سے ایک پر مقابلہ لڑا۔ ان کے مقابلے میں بریڈ فورڈ ویسٹ کے حلقے سے ریسپیکٹ پارٹی کے منجھے ہوئے سیاستدان اور رکن پارلیمنٹ جارج گیلوے انتخاب لڑے تھے۔ ناز شاہ کا تعلق ایک قدامت پسند گھرانے سے ہے۔ وہ ایک سماجی کارکن ہیں جنہوں نے 12 برس کی عمر تک سیاست سے باہر رہ کر حقوق کی جنگ لڑی۔ وہ بریڈ فورڈ مینٹل ہیلتھ کی وائس چیئر اور ذہنی معذوروں کے حقوق کی وکالت کرتی ہیں۔ برمنگم لیڈی ووڈ کے حلقے سے لیبر پارٹی کی شبانہ محمود نے کامیابی حاصل کی۔ وہ 2010 میں بھی پارلیمنٹ کی ممبر منتخب ہوئی تھیں۔ اور برطانوی پارلیمنٹ میں لیبر پارٹی کی طرف سے یاسمین قریشی بھی بولٹن مانچسٹر سے کامیاب ہوئی۔ 2010 میں بھی وہ رکن پارلیمنٹ کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دیتی رہی ہیں۔ عام انتخابات کے نتائج کے اثرات میں سے ایک حیران کن اثر یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت برطانیہ کی بڑی سیاسی جماعتوں سوائے ڈیوڈ کیمرون کی جماعت کنزرویٹو پارٹی کے دوسری تمام سیاسی پارٹیوں کی قیادت خواتین نے سنبھال رکھی ہے۔ تو آج ٹوڈیز وومن کے لیے اتنا ہی۔ خواتین کہاں کہاں کس کس طرح سے اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کا مظاہرہ کرتی ہیں، ٹوڈیز وومن میں آج ہم نے ایک جائزہ پیش کیا برطانیہ میں ہونے والے حالیہ انتخابات میں خواتین کی مجموعی طور پر کارکردگی کیا رہی۔ اب اجازت دیجیے، آئندہ پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
کراچی میں پرامن شہریوں سے بھری ہوئی بس پر قاتلانہ حملے کی انتہائی سخت الفاظ میں امریکہ نے مذمت کی ہے۔ بدھ 13 مئی کو کراچی کے علاقے الازہر کے رہائشی کام پر جانے کے لیے ایک گلابی رنگ کی بس میں سوار ہوئے۔ جیسے ہی بس اپنے معمول کے روٹ پر روانہ ہوئی، 3 موٹر سائیکلوں پر سوار 6 افراد نے بس کو روکنے کا اشارہ کیا اور بس کو سڑک پر کھڑا کروا لیا۔ اس کے بعد یہ تمام 6 افراد بس میں فوری طور پر داخل ہو گئے اور تمام مسافروں کو بے دریغ گولیاں مار کر ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ سب کے سروں کو نشانہ بنایا گیا اور کم از کم 45 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے۔ تحریک طالبان سے متعلقہ ایک گروپ جند اللہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ گروپ آئی سی ایل کے ساتھ اپنی وفاداری اور تعلق کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہلاک یا زخمی ہونے والوں کی اکثریت کا تعلق اسماعیلی فرقے سے ہے۔ یہ شیعہ فرقے کی ایک شاخ ہے جو آغا خان کو اپنا روحانی پیشوا مانتی ہے۔ اسماعیلیوں کا اعتقاد ہے کہ آغا خان کو موجودہ حالات کے تناظر میں قرآن کی تفسیر کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ یہ پرامن، ترقی پسند اور غیر سیاسی برادری ہے۔ پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کے مطابق اسماعیلی محب وطن اور پرامن شہری ہیں اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے بھلے کے کام کیے ہیں، لیکن انتہا پسندوں کی نظر میں ہر وہ شخص جو ان کے بنائے ہوئے مذہبی نظریے سے اختلاف کرتا ہے یا اس سے کسی حد تک مختلف نظریات رکھتا ہے وہ ملحد ہے۔ انتہا پسندوں کی نظر میں ان کے طریقے سے اگر کوئی عبادت نہیں کرتا تو وہ واجب القتل ہے۔ ہم ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں سے گہری تعزیت اور اظہار افسوس کرتے ہیں۔ اس المناک حادثے کے موقع پر امریکی عوام، پاکستانی عوام اور اسماعیلی برادری کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ یہ غلط نہ ہوگا کہ اگر یہ کہا جائے کہ کسی دہشت گرد حملے کو آج جس شدت سے ہم محسوس کرتے ہیں اور متاثرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ امریکہ ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے اور اس المناک حملے کی تحقیقات کے ذیل میں ہر طرح کی امداد دینے کے لیے تیار ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے میں ہوں نکہت امان۔
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان۔ ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک نیا پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنیں گے سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ تو سننا نہ بھولیے گا صدائے جہاں، ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکیں گے ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
نواز الدین صدیقی کو سالگرہ پر ملنے والا سب سے بہترین تحفہ، تفصیلات فکر و فن میں۔
ڈر گیا؟ مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب کوئی ڈرتا ہے، پتہ چلتا ہے اسے اپنی زندگی کی پرواہ ہے، اور جسے زندگی کی پرواہ ہوتی ہے ماں قسم مارنے کا مزہ اسی کا آتا ہے۔
نواز الدین صدیقی 19 مئی سن 1974 کو اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ان کی 41 سالہ زندگی میں کسی بھی سالگرہ پر ملنے والا بہترین تحفہ ان کے بیٹے کی پیدائش ہے، جو عین ان کی سالگرہ کے دن پیدا ہوا۔ بیٹے سے 6 سال بڑی ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ 6 برسوں کے بعد انہوں نے بیٹے کی صورت میں اتنی بڑی خوشی پائی ہے۔
ٹریننگ کب سٹارٹ کر سکتے ہیں سر؟
دس از لنچ ٹائم۔
سب لوگ بولتے ہیں کہ آپ سے کوئی امید نہ رکھوں۔ میرا نام اسلم شیخ ہے سر، میں اناتھ ہوں۔ اپنا نام بھی میں نے خود ہی چنا، سب کچھ خود ہی سیکھا، اور یہ بھی خود ہی سیکھ لوں گا۔ بس یہی بولنے کے لیے آیا تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔
اگر نواز الدین صدیقی کے فلمی کریئر پر نظر ڈالیں تو کئی دوسرے اداکاروں کی طرح انہوں نے بھی سخت جد و جہد کے دن گزارے۔
ہم گانجا پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، 2-4 اور مرڈر کیے ہیں، جیل بھی گئے ہیں۔ تم بھی کیا کیا کرتی ہو بتاتے؟
سب سے پہلے وہ 1999 میں فلم سرفروش میں نظر آئے۔ اسی طرح کے کئی چھوٹے چھوٹے کردار نبھاتے وہ اپنے قدم جمانے کی کوشش میں لگے رہے۔ آخر ان کی محنت اور لگن کام آئی اور انہیں چند بڑی فلمیں ملیں اور ان کے کام کو سراہا گیا۔
تیمور صاحب،
کرتے کیا ہو؟
بھیک مانگتا ہوں صاحب، بہت ہی غریب آدمی ہوں، کھانے کو بھی پیسہ نہیں۔
نواز الدین نے بلیک فرائیڈے، نیو یارک، پیپلی لائف، کہانی، گینگز آف واسے پور، گینگز آف واسے پور 2، تلاش اور دا لنچ باکس میں کام کیا اور بالی ووڈ کے ساتھ ساتھ فلم ناظرین میں بھی بہت مقبولیت حاصل کی۔ انہیں دی لنچ باکس، تلاش، گینگز آف واسے پور اور دیکھ انڈین سرکس کے لیے کئی ایوارڈز ملے۔
میں 15 منٹ تک اپنی سانس روک سکتا ہوں، موت کو چھو کے ٹک سے واپس آ سکتا ہوں۔ ٹینشن نہیں لینے کا، پہنچا دوں گا وہاں تک، واپس آنا تیرے کام ہے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر لینس ریمکس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ, جسے آپ ریڈیو پر سن سکتے ہیں اور سیٹلائٹ ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا, ایک گھنٹے بعد پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.